بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی تقریبات صدر اور کابینہ کے ارکان کی بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری، انقلابی امنگوں کو آگے بڑھانے کا عزم۔ میانمار میں سول حکومت کے خلاف فوجی بغاوت، اقتدار فوجی جنرل نے سنبھال لیا، حکمران جماعت کی سربراہ آنگ سان سو جی اور ملک کے صدر گرفتار۔ ہندوستان میں نئے سال کا مالی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش، متوسط طبقے کو مایوسی، وزیراعظم کی جانب سے بجٹ کی تعریف، اپوزیشن کی تنقید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے 1 فروری کے یادگار دن کو ملک کی تاریخ کا عظیم دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا والوں کے سامنے عوامی طاقت کا جلوہ پیش کیا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور انقلابی امنگوں پر گامزن رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر بانی انقلاب اسلامی کے مزار کے متولی سید حسن خمینی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ دنیا بھر کے انقلابات، تحریکیں اور انقلابی رہنما عام طور پر سیاسی جماعتوں اور فوجی طاقت پر بھروسہ کیے ہوتے ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی رائے عامہ کے ذہنوں کو ہموار کر کے انہیں اسلامی انقلاب کے راستے پر لایا کرتے تھے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اقتصادی پابندیوں اور کرونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت عوام کے تعاون سے پابندیوں کو بے اثر اور کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آج سے 42 سال قبل 1 فروری 1979 کو بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام سید روح اللہ الموسوی الخمینی 15 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائے تھے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے محض 10 روز کے بعد 11 فروری 1979 کو ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اسی کے پیش نظر ایران میں 1 سے 11 فروری کے ایام کو عشرہ فجر قرار دیا گیا ہے اور ہر سال اسلامی انقلاب کی سالگرہ 10 روزہ تقریبات کی شکل میں منائی جاتی ہیں۔ اس سال کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات کرونا پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے مخصوص انداز میں منائی جا رہی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے ایرانی کرونا ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر صحت نے ایران اور مصر سمیت کرونا کی ویکسین بنانے والی غیر مغربی ممالک سے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ایک تجارتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں کرونا ویکسین کی کمی کی وجہ سے ملک کے وزیر صحت ایران اور مصر سمیت کرونا ویکسین بنانے والے غیر مغربی ممالک سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ میڈرونا اور فائزر ویکسین کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے کے بعد یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے مناسب مقدار میں ویکسین نہیں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت صحت کی ایک عہدے دار کا کہنا ہے کہ ایران کی وزارت صحت کے شعبے سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کے سسٹم بہت ہی منظم ہیں اور وہ تمام اطلاعات و وسائل سے لیس ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور ان کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے لاکھوں امریکیوں کو اپنی نوکریوں اور بہت سی دیگر چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لاس اینجلس کے ایک ویکسینیشن سینٹر کو اس وقت بند کرنا پڑا تھا جب ویکسینیشن کے مخالفین نے اس پر ہلہ بول دیا اور مذکورہ سینٹر کے دروازے بند کر دیے۔ حکومت امریکہ نے فائزر اور موڈرنا جیسی اندرون ملک تیار کی جانے والی کرونا ویکسین کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے اور اس کے محفوظ ہونے کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کے باوجود مذکورہ دونوں ویکسین لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں ویکسین لگوانے والے کم سے کم 55 افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ میانمار کی فوج نے ایک بار پھر بغاوت کر دی ہے اور حکمران جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی سربراہ آنگ سانگ سوجی سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج کی جانب سے ٹیلی ویژن پر جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جنرل مین آنگ ہنگلنگ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ میانمار بینک ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں موجود تمام بینک بند کر دیے گئے ہیں۔ یگون شہر میں فوج نے سٹی ہال کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سٹی ہال میں کئی فوجی ٹرک دیکھے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج نے یہ اقدام حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کا معاملہ حل نہ کیے جانے کے باعث انتہائی قدم کے طور پر اٹھایا۔ حالیہ انتخابات میں حکمران جماعت نے واضح کامیابی حاصل کی تھی۔ تاموفوج نے جسے نئے آئین کے تحت اقتدار میں 25% ساجے داری حاصل ہے، نتائج پر اعتراض کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ سن 2017 میں میانمار کی مغربی رکھائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے فوج اور آنگ سان سو جی دونوں کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، حتیٰ آنگ سان سو جی سے نوبل انعام واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئے سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا، جس پر مختلف طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق نئے سال کے بجٹ میں ان ریاستوں پر خاص توجہ دی گئی ہے جہاں اس سال ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں۔ بجٹ میں جہاں صحت کے شعبے میں بجٹ کا حصہ بڑھایا گیا ہے، وہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس سے عام لوگوں کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ مغربی بنگال، تامل ناڈو اور کیرالہ جیسی ریاستیں اکونامی کوریڈور میں شامل ہوں گی۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں اس سال انتخابات ہونے والے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے بجٹ میں نجکاری کے عمل کو اور تیز کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کے پیش نظر دو سرکاری بینکوں سمیت سرکاری کمپنیوں میں حصے داری بیچنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں ایک بار پھر مڈل کلاس کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی بجٹ پر تنقید کی ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سینگو ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر دسیوں ہزار کی تعداد میں کسان بدستور زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان قوانین کو منسوخ نہیں کر دیا جاتا وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اس درمیان 26 جنوری کو دہلی میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران فسادات بھڑک اٹھنے کے واقعات میں پولیس نے دسیوں کسان لیڈروں اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں کو نوٹس بھیجا ہے۔ حکومت نے ہریانہ اور این سی آر میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا کی وجہ سے بند ہونے والے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے ہیں اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں پیر سے دوسرے مرحلے کی تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے تحت پہلی سے آٹھویں جماعت اور اسی طرح یونیورسٹیوں کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل 18 جنوری سے پاکستان میں 9ویں سے 12ویں اور اے لیول کے طلبہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں بحال کی گئی تھیں۔ ترکی کی فوج نے پیر کو شام کے شمالی صوبے رقہ پر ایک بار پھر گولہ باری کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی فوج اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے M4 انٹرنیشنل ہائی وے اور NS کالونی کے اطراف کے علاقوں پر توپوں اور مارٹر گولوں سے حملے کیے ہیں۔ ابھی اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی علاقے غزہ میں زندگی گزارنا غیر ممکن ہو چکا ہے، یہ بات انسانی حقوق کے ایک عالمی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ IRIB نیوز کے مطابق یورپ اور بحیرہ روم کے خطے میں سرگرم ایک انسانی حقوق کے مرکز یور مڈ رائٹس نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے جاری غاصب صہیونی ٹولے کے محاصرے کے باعث غزہ میں زندگی غیر ممکن ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ نے 8 مئی 2018 کو ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کے ساتھ ہی ایٹمی معاہدے کے نتیجے میں منسوخ کی جانے والی پابندیوں کو دوبارہ عائد کرتے ہوئے ایران کے خلاف خوشاختہ نے عنوانات سے نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کے یہ اقدامات مکمل طور پر غیر قانونی تھے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے دوسرے ملکوں پر بھی شدید دباؤ ڈالا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے خاطر اپنے وعدوں پر عمل کیا، اور آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے متواتر 15 رپورٹوں میں ایٹمی معاہدے پر ایران کے مکمل طور پر عمل کرنے کی تائید و تصدیق کی ہے۔ ایران نے ایک سال تک اسٹریٹجک معاہدے کے تعلق سے صبر سے کام لیا اور مجبوراً ایٹمی معاہدے میں درج شکوں پر یورپ کی جانب سے عمل درآمد میں لیت و لال سے کام لینے اور اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کے بعد اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 و 27 کی بنیاد پر قانونی دائرے میں آئی اے ای اے کی نگرانی میں اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے شعبے میں اپنے رضاکارانہ اقدامات انجام دینے کے عمل کو مؤخر کر دیا۔ ایران کے اصولی اقدام کی مجلس شورائے اسلامی نے منظوری دی اور یہ ایک منطقی فاصلہ ہے۔ ویانا میں قائم عالمی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اتوار کو نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کے قومی مفادات کے تحفظ اور پابندیاں اٹھائے جانے کے لیے اصولی قانونی اقدام کی منظوری دی، اور اس فیصلے کے ضمن میں دلائل کی ایک رپورٹ کی صورت میں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کی اطلاع میں لائی جا چکی ہے، اور اس فیصلے کو ایک سند کے عنوان سے آئی اے ای اے میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل مندوب نے مختلف موارد من جملہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی اور ایک طرفہ علیحدگی، یورپ کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کیے جانے اور جوہری معاہدے میں درج وعدوں کا پاس نہ رکھے جانے، تخریبی اقدامات، ایران کے ممتاز ایٹمی سازندہ محسن فخری زادے کی شہادت، تخریب کارانہ اقدامات کے مقابلے میں انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک کی جانب سے خاموشی اختیار کرنے جیسے اقدامات کو آئی اے ای اے کے نام ایران کے خط کے اہم نکات میں سے قرار دیا ہے۔ ایٹمی معاہدہ ایک چند جانبہ عالمی سمجھوتا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی صورت میں ایک عالمی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اس عالمی سمجھوتے سے ایک طرفہ طور پر نکل گیا ہے، اور یورپی ممالک بھی ایٹمی معاہدے کے تحفظ میں اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تہران نے امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے باوجود اپنے وعدوں کا پابند اور صرف عالمی معاہدے میں درج شکوں پر عمل کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے 19-10-1356 میں قم کے عوام کے قیام کی مناسبت سے ٹی وی چینل کے ذریعے براہ راست خطاب میں فرمایا کہ مغرب اور ہمارے دشمنوں کے محاذ کو چاہیے کہ وہ ایرانی قوم کے خلاف اس خیانت آمیز حرکت اور لا حاصل دشمنی یعنی پابندیوں کا سلسلہ بند کر دے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کے حوالے سے پارلیمنٹ اور حکومت کے فیصلے کو منطقی اور دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے دوبارہ شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی میں کمی کے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کو بالکل صحیح اور معقول اقدام قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی ہے اور نہ ہی اس پر اصرار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور ہمارے غصب شدہ حق کی بحالی ہمارا معقول مطالبہ ہے، اور اس کو پورا کرنا امریکہ اور یورپ والوں کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی گئیں تو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا کوئی مطلب ہوگا، لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچے ہیں ان کی تلافی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، جس کو ہم بعد کے مرحلے میں پیش کریں گے۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کے نام ایران کا در حقیقت ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران کے منطقی موقف کا آئینہ دار ہے۔ بنابراین اگر یورپ اور امریکہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس کے تحفظ کے خواہاں ہیں تو ان کے لیے واپسی کے راستے بند نہیں ہیں، اور اس کا دار و مدار ان کے ارادے اور نیک نیتی پر ہے۔
شکریہ حسین اختر. اور اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے. عراق کی عوامی رضاکار فورس الاحشد الشعبی نے ملک کے مشرقی و مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف فوجی کارروائیاں انجام دی ہیں. اس درمیان داعش کے دہشت گردانہ اقدامات میں جان باق ہونے والے عراقی شہریوں کی اجتماعی قبر کا بھی انکشاف ہوا ہے. المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صوبے الانبار میں الاحشد الشعبی کی مغربی کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شہر الرمادی کے شمال میں آپریشن کر کے داعش دہشت گردوں کے 3 اڈوں کو تباہ کر دیا. الاحشد الشعبی کے جوانوں نے صوبے دیالہ کے نفت خانہ پہاڑی علاقے میں بھی فوجی کارروائیاں انجام دیں اور داعش کی ایک سرنگ کو تباہ کرنے میں کامیاب رہے. دریں اثنا صوبے دیالہ کے جلالہ علاقے کے اطراف میں واقع الغرہ ٹیلوں پر ایک بم دھماکہ ہوا جبکہ داعش کے ایک گودام کا پتہ لگا کر اسے کنٹرول میں لے لیا گیا جس میں دھماکہ خیز مواد اور دیگر جنگی ساز و سامان ذخیرہ کیا گیا تھا. صوبے صلاح الدین کے خوز خورماتور علاقے کے اطراف میں بھی ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں بھی ایک عراقی چرواہا جاں بحق ہو گیا. دوسری جانب عراق کی نیشنل سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس اور فوج کی مشترکہ کارروائی میں صحرائے رتبہ کے اندر داعش کے ایک اڈے کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا گیا. المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الاعلام الامنی میڈیا رپورٹ نے پیر کو صوبہ الانبار کے صحرائے الرتبہ کے اندر داعش کی ایک فوجی چھاؤنی کا پتہ چلنے کی خبر دی ہے. عراقی فوج کی 53 بٹالین اور نیشنل سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے جوانوں پر مشتمل گروپ نے ضلع الرتبہ کے شمال مشرقی علاقے میں داعش کے ایک اڈے کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات کے بعد کارروائی انجام دی اور اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. دریں اثنا شمالی عراق کے صوبے نینوا کے پولیس کمانڈر نے اجتماعی قبر ملنے کی خبر دی ہے. سومیریا نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبے نینوا کی پولیس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صوبے نینوا کے مغربی علاقوں پر واقع ضلع تلافر کے دیہات حمیدات میں ایک اجتماعی قبر سے ایسی 400 لاشیں ملی ہیں جنہیں داعش دہشت گرد گروہ نے قتل کیا ہے. حالیہ چند مہینوں کے دوران موصل میں ملنے والی یہ دوسری اجتماعی قبر ہے. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر ہر موجود ازو شدی دغا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 13 بہمن 18 جمادی الثانی اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. جمادی الثانی سن 1281 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف فقیہ اور دانشور شیخ مرتضی انصاری نے وفات پائی. وہ جنوبی ایران کے شہر دیسفول کے رہنے والے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے ہمراہ مزید تعلیم کے لیے عراق تشریف لے گئے، جہاں آپ نے کربلا اور نجف کے اعلیٰ دینی مراکز میں معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا. بعد ازاں وہ تدریس میں مشغول ہو گئے. فقہ اور اصول فقہ پر ان کے دروس سال ہا سال تک جاری رہے. رسائل اور مقاصب ان کی معروف ترین کتابیں ہیں جو آج بھی دینی مراکز میں پڑھائی جاتی ہیں. 18 جماعت ثانی سن 1289 ہجری قمری کو ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی ایجنٹ پال جولیس وان رائٹر کو ایران کے تمام اہم شعبوں کا ٹھیکہ دے دیا۔ معدنی ذخائر اور جنگلات سے استفادے کے علاوہ ریلوے، ڈاک اور ٹیلی مواصلات اور بینکوں کا سارا انتظام جولیس رائٹر کے حوالے کر کے ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی عوام کی ناراضگی مول لی۔ ایرانی عوام نے الحاج ملا علی کنی کی قیادت میں ایک بھرپور تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی سامراج کو دی جانے والی مراعات کو واپس لینے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بدلے میں شاہی بینک اور کرنسی نوٹوں کی چھپائی کا ٹھیکہ 60 سال کے لیے رائٹر کے سپرد کر دیا۔ یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لازار کارنو پیدا ہوئے۔ وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے، وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے ماہر بھی تھے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعات سے متعلق نظریات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا۔ یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے۔ یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا۔ یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو، جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی، پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یکم اپریل سن 1948 کو انہی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ طبع کروائے، جن کی مالیت 1, 2, 5, 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر سن 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ تیرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا، اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھانٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ سامعین عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اور اسی طرح میں ناہید انوری بھی عشر فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک نہیں ہیں، اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں۔
ابھر رہا ہے افق سے سورج، سب سے سورج نزول انوار ہے زمین پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
جی ہاں ناظرین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 42 برس ہونے کو ہیں، اور یہ انقلاب اپنے ابتدائی ایام کی طرح زندہ ہے۔ آج کے انقلابی جوان ظلم اور سامراج کے مقابلے میں اپنے آبا سے بھی زیادہ سرگرم ہیں۔ ان جوانوں نے انقلاب سے پہلے کی بدعنوانیاں اور تباہی نہیں دیکھی ہے۔ یہ انقلابی تحریک حتیٰ مسلط کردہ جنگ میں بھی شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلامی انقلاب کی ابتدائی برسوں کے انقلابیوں اور مجاہدوں سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ ثقافت، علم و سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست کے میدانوں میں سرگرمی عمل ہیں۔
سامعین، ایرانی قوم کا انقلاب یقیناً عصر حاضر کا ایک اہم اور مؤثر ترین واقعہ ہے۔ یہ انقلاب دینی اقدار اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر برپا اور کامیاب ہوا اور اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل پر منتج ہوا۔ یہ انقلاب ایک ایسے زمانے میں برپا ہوا جب دنیا کی اقوام اس بات کو تسلیم کر چکی تھیں کہ یا تو انہیں مشرقی کمیونزم کی حکمرانی اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنا ہوگا، یا مغرب کے سرمایہ دارانہ لیبرل نظام کی حکمرانی اور افکار و نظریات کو۔ اسی بات کے پیش نظر مختلف اور ممتاز دانشوروں نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اسلامی انقلاب کا جائزہ لیا۔ مختلف انقلابات اور حکومتوں کے بارے میں جو گوناگون نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں اسلامی انقلاب ایک ایسا بے مثال واقعہ تھا جو عصر حاضر کے کسی بھی دانشمند اور سیاستدان کے اندازوں سے میل نہیں کھاتا تھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ کئی صدیوں سے سیاست میں دین نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا اور اسے دنیا میں ایک مسلمہ اصول کے طور پر مانا جاتا تھا۔
اسلامی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کے نظریے پر عمل درآمد بنی امیہ اور بنی عباس کے عہد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور جانشین کی حیثیت سے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ اس زمانے میں بعض علماء نے دین کی حفاظت اور اسلام کا دامن مسلمان حکام کے غلط اقدامات کے دھبے سے بچانے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیاست اور سیاسی امور سے دین پر حرف آتا ہے، اس لیے دین اور سیاست دونوں کا اپنا اپنا الگ دائرہ کار ہے۔ ان علماء نے ان نااہل اور بے دین افراد کے خلاف قیام نہیں کیا جنہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اگر یہ اٹھ کھڑے ہوتے تو اہل حکمران باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کا انتظام چلاتے۔ البتہ بعض افراد نے برے مقصد سے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اسلام دین اور علماء کی اپنی عظمت ہے اور انہیں سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ سیاست ایک گندا کھیل ہے۔ ان کے مطابق دین اور سیاست دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور دین کو سیاست کے گندے کھیل سے دور رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کو تاریخ میں اس قدر دہرایا گیا کہ حتیٰ عصر حاضر کے عظیم مفکر اور مصلح سید جمال الدین اسد آبادی کے شاگرد شیخ محمد عبدے کا کہنا ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں سیاست سے، سیاست کے لفظ سے، سیاست کے معنی سے اور ہر ایسی بات سے جو سیاست میں کہی جاتی ہے، سیاست کے بارے میں ذہن میں پیدا ہونے والی ہر سوچ سے، ہر اس زمین سے جہاں سیاست کا ذکر ہو اور ہر اس انسان سے جو سیاسی بات کرتا یا اس کی تعلیم دیتا ہو یا سیاست کے بارے میں سوچتا ہو۔
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان۔ اشک یتیمانت از خون شهیدانت، از اشک یتیمانت از خون شهیدانت، فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید، فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابی سے تقریباً 30 سال پہلے اس غلط نظریے کی اصلاح کے لیے کتاب کشف الاسرار لکھی۔ اس کتاب کو آپ کی پہلی سیاسی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حکومت قائم کی ہے، اور واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 یعنی خدا، رسول اور اولو الامر کے سوا کسی کی اطاعت واجب نہیں کی، اور چونکہ ساری امت پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے اس لیے اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اولو الامر کون ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی نگرانی کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایسی واحد حکومت جسے عقل صحیح سمجھتی اور خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فقی حکمران ہو، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ خدا کے قانون کی حکمرانی اور بالا دستی ہونی چاہیے جو کہ ملک اور عوام کے فائدے میں ہے، اور اسی قانون کے تحت حکومت کا انتظام چلایا جانا چاہیے، اور یہ کام علماء کی نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے ایک اور حصے میں لکھا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں حکومت علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس حکومت کی مجلس شورا فقہا پر مشتمل ہونی چاہیے یا اس پر ان کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے متعدد روایات کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔
جی ہاں سامعین، اس میں شک نہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ آپ نے علم اور عمل دونوں اعتبار سے دین اسلام کا احیاء کیا، البتہ خالص محمدی اسلام کا، کیونکہ آپ کے نزدیک پہلوی حکومت خلفائے بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتوں جیسی تھی۔ اسلام کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ حقیقی اسلام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اسی لیے امام خمینی حقیقی اسلام کو روشناس کرانے کے لیے خالص محمدی اسلام، جبکہ اسلام کی غلط تشریحات کے لیے امریکی اسلام کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ان دو اصطلاحات کے بارے میں فرماتے ہیں، امریکی اسلام ایسا ظاہری اسلام ہے جو سامراجی طاقتوں کے مفادات کا محافظ ہے۔ امریکی اسلام ایسے بے حس افراد کا اسلام ہے جو اپنے سوا اور اپنی حیوانی آسائش کے سوا کچھ اور نہیں سوچتے ہیں، جو خدا اور دین کو تاجروں کی طرح مال و دولت اور اقتدار کے حصول کا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور جو آیات و روایات ان کی مرضی اور مفادات کے منافی ہوتی ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ذلت آمیز طریقے سے ان کی تاویل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ امریکی اسلام ہے جو لوگوں کو سیاست اور سیاسی عمل کے فہم اور اس پر بات کرنے سے دور رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی بولتی ہوئی زبان یعنی امام خمینی نے بیان کی ہے، اور مسلم اقوام کو ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔
سامعین، یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے آغاز میں معاشرے میں حکم فرما ماحول سیاست میں علماء کے حصہ لینے کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی واضح تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مضبوط ارادے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی سیاسی اور دینی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آپ نے معاشرے کی صورتحال کے پیش نظر شروع میں شاہی حکومت کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پہلوی حکومت کی جانب سے دین کا اعلانیہ مقابلہ کیا جانے لگا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی تبدیلی کے مقصد سے اپنی جدوجہد کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔
جی ہاں، اسلامی انقلاب سے قبل ایران پر حکم فرما نظام نے لوگوں کے ایمان و عقائد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شاہی حکومت نے لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کرنے، گمراہ فرقوں کو مضبوط بنانے، اسلام کے بجائے مغربی ثقافت کو رائج کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ایرانی عوام نے اسلام کا دامن تھامے رکھا۔ آج ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دشمنوں کی ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ایک آزاد، خود مختار، باعزت، دیندار، ترقی یافتہ اور سائنسی میدان میں ریکارڈ قائم کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ایران ایک علاقائی طاقت اور عالمی سطح پر ایک مؤثر ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مختلف علمی، ثقافتی، سیاسی اور فوجی میدانوں میں ایران نے یہ ترقی اور پیش رفت کہ جس پر دنیا والے انگوش بدندہ ہیں، ایک دینی نظام کی حکمرانی میں ہی کی ہے، اور یہ شہیدوں کو پروان چڑھانے والی ایرانی قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جیسا کہ امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں اسلامی انقلاب کو تحفہ الہی اور غیبی ہدیہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دوسرے تمام انقلابات سے مختلف ہے، برپا ہونے کے اعتبار سے بھی اور جد و جہد کے اعتبار سے بھی اور اٹھ کھڑے ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ مظلوم اور لوٹی ہوئی قوم کے لیے خدا تعالی کی جانب سے ایک تحفہ اور غیبی ہدیہ ہے۔ جی ہاں سامعین، اب ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہیں پر میں ناہید انوری اور میرے ساتھی
حسین تقوی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار: اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے ایام، رہبر انقلاب اسلامی نے بانی انقلاب اور شہیدوں کے مزار پر حاضری دی۔ روزنامہ کیہان: افغانستان میں روڈ کے کنارے نصب بموں کو بچوں کے ذریعے اڑاتے تھے، امریکی افسر کا اعتراف۔ اور روزنامہ ڈیلی میل: یورپ میں ویکسین کی جنگ، یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں کا اعلان، 35 لاکھ ویکسین برطانیہ پہنچ نہیں پائیں گی، یورپ موقف واضح کرے جانسن۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ خراسان، اور اب کوانٹمک ایران: گزشتہ دنوں ایران نے ان 10 ممالک کی فہرست میں جگہ بنا لی جو جدید کوانٹم ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرگرم عمل ہیں۔ اس مناسبت سے روزنامہ خراسان سے ایران کے ایٹمی ادارے کے نائب سربراہ نے، جو جوہری تحقیقاتی مرکز کے سربراہ کے عہدے پر بھی فائز ہیں، گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی کی پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی میں شمار ہوتی ہے۔ کوانٹم فزکس کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کا کام بہت ہی تیز رفتاری سے انجام پاتا ہے، اور اب کوانٹم بایولوجی اور تھرمو ڈائنامک میں بھی اس کا استعمال شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے خفیہ معلومات کی کوڈنگ، محفوظ راستے سے ڈیٹا کی منتقلی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب آئے گا جو ڈیجیٹل اور انفارمیشن دور کے انقلاب سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ ڈاکٹر جواد کریمی نے بتایا کہ ایران میں اس ٹیکنالوجی پر سن 2016 سے کام شروع ہوا، اور ایرانی ماہرین اب اچھے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا ایک نمونہ ہم نے 1650 میٹر کی ڈیٹا کی منتقلی کی شکل میں دیکھا۔ اور روزنامہ القدس العربی: کرونا وائرس، ناانصافی کی وبا۔ کرونا وبا دنیا پر بدستور موجود ہے، اور دنیا کے تمام ممالک بری طرح اس کی زد میں آ چکے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اسی کی آڑ میں دنیا کے دولت مند اور بھی امیر غریبوں کا حال اور بھی بدتر ہو رہا ہے۔ بیماری کے شروع سے لے کر اب تک دنیا کے 10 دولت مند ترین افراد کی دولت میں 550 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کرہ ارض کی بڑی آبادی خطے افلاس سے نیچے پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ اور ویکسین کے حصول میں بھی بری طرح پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ مردوں کی بنسبت خواتین زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی نوکریوں کو ان سے زیادہ آسانی سے چھینا جا سکتا ہے۔ غریب اور امیر ممالک کا فرق بھی واضح ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اصل اثرات اس وبا کے خاتمے کے بعد منظر عام پر آئیں گے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، کرونا ویکسین پاکستان پہنچ گئی، پہلی کھیپ چین سے۔ روزنامہ نوائے وقت، مہنگائی میں کمی کی کوششوں کے بہترین نتائج آنے لگے، عمران خان۔ ٹائمز آف انڈیا، ووٹنگ ہوتے ہوتے دیدی اکیلی پڑ جائیں گی، امیت شاہ کی ممتا بنرجی کو انتباہ۔ اور اب کچھ تفصیل۔ روزنامہ جنگ، پی ڈی ایم وزیراعظم کا استعفی لینے میں ناکام رہی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو 31 دسمبر تک اقتدار چھوڑنے کا دیا ہوا الٹیمیٹم اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کے لیے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے کسی قابل جواز کے بغیر حکومتی رہنماؤں کے طعنوں اور طنز کے درمیان گزر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے جوشیلوں نے عمران خان کے استعفے پر ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلایا، جس میں وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے لکھا کہ سنا تھا کہ کوئی استعفی آنے والا ہے۔ اور روزنامہ انقلاب، غازی پور میں مظاہرین کا جمع غفیر، منگل تک ریکارڈ توڑ تعداد پہنچے گی۔ کسانوں کے جس احتجاج کو روز اول سے صرف پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا احتجاج قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں اب یو پی اور اتراکھنڈ کے کسانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راکیش ٹکیٹ کی جذباتی اپیل کے بعد غازی پور کی سرحد پر اتر پردیش اور اتراکھنڈ سے پہنچنے والے کسانوں کا تانتا سا بندھ گیا ہے۔ ٹکڑی اور سنگھو بارڈر میں بھی مظاہرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کسان لیڈر بلبیر سنگھ راجے وال نے اعلان کیا ہے کہ منگل 2 فروری تک تینوں سرحدوں پر کسانوں کی ریکارڈ توڑ تعداد پہنچ چکی ہوگی۔ بلبیر سنگھ راجے وال نے سنگھو بارڈر پر مقامی قرار دیے گئے شرپسندوں کے ذریعے پتھراؤ کو مرکزی حکومت کی سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سنگھو بارڈر میں جو تشدد ہوا اس میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اشتعال انگیزی کے باوجود کسان تشدد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس بیچ سنگھو بارڈر پر پولیس کی تعیناتی بڑھا دی گئی ہے۔ پتھراؤ کی واردات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کو بھی کسانوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 فروری 1979 کو اپنی تقریر میں عوام پر مشتمل اپنا سرمایہ دنیا پر ظاہر کیا، صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی۔ اسنا نیوز، نتن یاہو کا 3 روزہ امارات اور بحرین کا دورہ صرف 3 گھنٹے کا ہوگا، صرف امارات کے ولی عہد سے ملاقات ہوگی۔ مہر نیوز ایجنسی، عراقی شمالی علاقے میں اجتماعی قبر کا انکشاف، 400 لاشیں برآمد۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام افکار و نظریات۔ افکار و نظریات کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اقتصاد نامہ کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے ساتھیوں کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔ Thank you.
افکار و نظریات۔ عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، سن 1962 عیسوی میں ہونے والی فوجی بغاوت اور اونو غیر فوجی حکومت کی برطرفی کے بعد ملک کا آئین منسوخ کر دیا گیا۔ اس آئین کی منسوخی کے بعد جو میانمار کی تین اصل قوموں، شان، راخانیوں اور روہنگیاؤں کی مشترکہ جد و جہد کا نتیجہ تھا، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ بغاوت کرنے والے اور پھر حکومت ہتھیانے والے فوجیوں نے سوشلسٹ نظریات کا مظاہرہ کیا اور میانمار کو ایک قوم اور ایک ملک بنانے کے مقصد سے انہوں نے ایک انقلابی کونسل تشکیل دی۔ فوج نے سن 1978 میں نیا آئین منظور کیا جس میں روہنگیائیوں کو بنگلہ دیشی قرار دیا گیا اور ان کی میانماری شہریت اور شہری حقوق سلب ہو گئے۔ حقیقت میں فوج کی یہ حرکت روہنگیائیوں کو ان کی اصل اور تاریخی جائے سکونت سے باہر نکالنے اور ان کے قتل عام کا پہلا غیر قانونی اقدام تھا۔ سن 1978 عیسوی کا قانون جو روہنگیائیوں کی شہریت کے لیے مشکلات کا باعث بنا، سن 1982 اور 1988 میں فوج کے پاس کیے گئے قوانین کے مقابلے میں محتاطانہ تھا اور کم سے کم میانمار میں ان کو مہاجر کی حیثیت دی گئی تھی۔1982 کے قانون نے روہنگیائیوں کے تمام حقوق سلب کر لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذکورہ بل کی ایک دفعہ کے مطابق میانماری شہریت کے لیے ایسی دستاویزات پیش کرنا ضروری تھا جو دستاویزات فوج کی نظر میں معتبر ہوں۔ لوگوں کو یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ وہ سن 1824 عیسوی سے پہلے سے میانمار کے ساکن ہیں، یعنی میانمار پر برطانیہ کا تسلط ہونے سے پہلے سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اول یہ کہ روہنگیائی مسلمان پاس ہونے والے قانون کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ ان میں سے اکثر اپنے آبا و اجداد کے دیہاتوں میں رہتے تھے اور ان کو یقین نہیں تھا کہ فوجی حکومت اس قانون کے مطابق ان کی شہریت پر سوالیہ نشان لگا سکتی ہے اور ان کو ہندوستانی مہاجرین کے صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ دوم یہ کہ اگر مسئلے کی اہمیت کو سمجھ بھی لیا تو فوج کو مطلوب ایسی دستاویزات پیش کرنے سے قاصر تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ سن 1824 کے پہلے سے میانمار میں رہ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف ایک دستاویز ہی کافی تھی کہ وہ صدیوں سے نسل در نسل انہی دیہاتوں میں رہتے آئے ہیں، لیکن فوج نے اس کو قبول نہیں کیا۔ روہنگیائیوں اور حکمراں فوجی افسروں کے نظریات میں فرق یہ تھا کہ انقلابی کونسل کے منظور شدہ قانون کے مطابق جو بھی مطلوبہ دستاویز پیش نہیں کر سکا وہ بنگلہ دیشی مہاجر یعنی غیر ملکی قرار پایا۔ البتہ سن 1828 میں میانمار اور اراکان میں برطانیہ کی سامراجی طاقت کے پیر جمانے کے بعد بہت سے مہاجر ہندوستان سے میانمار چلے گئے تھے، جن میں کچھ لوگ روہنگیائیوں کے رشتہ دار تھے یا کم سے کم ان کی زبان و ثقافت روہنگیائی تھی۔ اسی بہانے کی بنیاد پر تمام روہنگیائیوں کو بنگلہ دیشی قرار دے دیا گیا اور ان کی شہریت سلب کر دی گئی۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ فوجی حکومت روہنگیا مسلمانوں کی میانماری شہریت کی دستاویزات ضبط کرنے کا فیصلہ تھا۔ سن 1948 میں ہونے والی مردم شماری میں، جو کہ میانمار کی آزادی کے بعد اور گزشتہ حکومت کے دوران انجام پائی تھی، روہنگیائیوں کو میانمار کے قوم کی حیثیت سے روہنگیا نام کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فوج نے روہنگیائیوں کی شہریت کو منسوخ اور غیر فوجی حکومت کے دور میں ان کو دی گئی دستاویزات کو ضبط کرنا شروع کر دیا۔ نیز اس کے لیے انہوں نے تشدد سے بھی کام لیا۔ اب روہنگیائیوں کے پاس کوئی شناختی یا آئی کارڈ نہیں تھا جس سے ثابت ہوتا کہ وہ میانماری قوم کا ہی حصہ ہیں۔ یہ اقدام اس وقت سے ٹھیک 9 مہینے پہلے رونما ہوا جب فوج بظاہر فوجی حکومت کو غیر فوجی حکومت میں تبدیل، نیز انتخابات کے طریقوں کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے روہنگیائیوں کو حق رائے دہی سے بھی محروم کر دیا۔ البتہ اس دور میں فوجی جنرل اکیلے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پروپیگنڈا کر کے فوجی حکومت میں شریک بہت سے بدھسٹوں اور راہبوں کو جو پہلے سے ہی روہنگیا مسلمانوں سے دشمنی اور تعصب رکھتے تھے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاست اراکان میں بتدریج اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہونے والی راخائن قوم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ روہنگیائیوں کو ان کے اپنے دیہاتوں سے نکالنے اور ان کے قتل عام میں شامل ہونے کی وجہ روہنگیائیوں کی زرخیز زرعی زمینوں اور دیگر آباد زمینوں پر قبضہ کرنا تھا۔ فوجی حکومت اور راہبوں نے راخائن والوں سے وعدہ کیا تھا کہ روہنگیا مسلمانوں سے خالی ہونے والے تمام دیہاتوں اور زمینوں کو وہ ان میں تقسیم کر دیں گے، لیکن فوجی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں سے خالی ہونے والے دیہاتوں کو کثیر قومی صنعتی اور زرعی کمپنیوں کے حوالے کر دیا۔ حکومت میانمار فوجی جنرلوں کے تسلط میں آ گئی اور یہ تسلط عام انتخابات کے قالب میں حاصل ہوا تاکہ فوجوں کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور حکومت کی بین الاقوامی شبیہ بھی زیادہ قابل قبول نظر آئے۔ سن 1988 میں ایک قدم اور اٹھایا گیا جس نے روہنگیائیوں کی شہریت کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ قدم یہ تھا کہ ایک منصوبہ پاس کیا گیا جس کے تحت ایسے ہر شناختی کارڈ جاری کرنے پر پابندی لگا دی گئی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ روہنگیائی لوگوں کا تعلق میانمار سے ہے۔ اس نئے منصوبے کے مطابق روہنگیائی مسلمانوں کو قانوناً شورشی قرار دیا گیا تاکہ اس طرح ان کی سرکوبی بھی غیر قانونی نہ رہے۔ درحقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن 1962 عیسوی میں بغاوت کے بعد فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب فوج نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت نمائشی انتخابات کرائے اور ایک کٹ پتلی فوجی حکومت قائم ہوئی تو میانماری شہری ہونے کے باوجود روہنگیائیوں کو ملنے والے تمام شہری حقوق سلب کر لیے گئے۔ البتہ اس حرکت میں فوجی جنرل اکیلے نہیں تھے بلکہ مظلوم مسلمانوں کے خلاف اس مذموم حرکت میں بعض سیاستداں، بدھسٹ، عام فوجی اہلکار اور راہبوں پر مشتمل ایک اتحاد نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس اتحاد کے نتیجے میں روہنگیائیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالنے، ان کا قتل عام کرنے، ان کے گھروں اور مال و اسباب کو جلانے، گھر کے مردوں اور شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں، عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کی آبرو ریزی کا عمل بہت آسان ہو گیا۔ حملہور جس گاؤں میں بھی گئے انتہائی ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ ان حالات میں 100,000 روہنگیائی مجبوراً اپنے دیہاتوں سے نکلے اور غیر محفوظ اور دست ساز کشتیوں کے ذریعے دریا کو پار کر کے بنگلہ دیش پہنچے۔ روہنگیائی مسلمانوں نے بنگلہ دیش پہنچ کر پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لی۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اقوام متحدہ میں راخائن میں روہنگیائی مسلمانوں کے قتل عام پر میانمار حکومت پر شدید تنقید کی۔ مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ میں دیگر ممالک کے داخلی امور میں مداخلت کا حامی نہیں ہوں، لیکن کیا دنیا کی نظر اس قتل عام پر ہے اور کیا دنیا اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے کہ ممالک آزاد ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ آزاد ہیں؟ مہاتیر محمد نے سن 2018 میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73 اجلاس میں کہا کہ حکومت میانمار کے اقدامات، جن کی آنگ سان سوچی تردید کرتی ہیں، انسانوں کے قتل عام، گھروں کی تباہی و بربادی اور ان کے بے گھر ہونے کا سبب بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میانمار میں ریاست راخائن کے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے اور 1,000,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ بنیادی ترین ضروریات کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیمپوں میں زندگی گزار سکیں، لیکن پھر بھی میانمار کے حکام، جن میں امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی شخصیت بھی شامل ہے، ان حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے امیر اور طاقتور ممالک کی دوغلی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا، جو آزاد تجارت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں لیکن غریب ممالک کے تجارتی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اظفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں بھی یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
2020 میں ایران اسٹیل کی پیداوار میں اضافے کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر، ایران کی تجارت کا حجم عنقریب 70 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا، زراعت ہندوستان کے عوام کی اکثریت کا پیشہ۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں ایران اسٹیل کی پیداوار میں اضافے کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر تھا۔ ایران کی اسٹیل بار کی مجموعی پیداوار 2020 میں 29 ملین ٹن سے زیادہ تھی اور وہ بدستور اسٹیل کی پیداوار کرنے والا دنیا کا 10واں بڑا ملک تھا۔ ایران حالیہ برسوں کے دوران اسٹیل کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں نمبر پر، جبکہ مشرق وسطی کے علاقوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ 2019 میں ایران میں اسٹیل کی پیداوار 2,56,00,000 ٹن تھی، کہ جو 2020 میں 13.4% بڑھ کر 2,90,30,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن کی درجہ بندی کے مطابق 2020 میں اسٹیل کی پیداوار کے لحاظ سے ایران 10ویں نمبر پر تھا اور وہ یوکرین، اٹلی اور میکسیکو سے آگے تھا، جبکہ ایران سے پہلے برازیل 3,10,00,000 ٹن پیداوار کے ساتھ 9ویں نمبر پر تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ کسٹم کے سربراہ مہدی میر اشرفی نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ ایران کی تجارت کا حجم آئندہ ایک ماہ تک 70 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا کہا کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران 1 ارب ڈالر کا پستہ برآمد کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پابندیوں کے دور میں بھی ایران کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے، مزید کہا کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران دوسرے ملکوں کے ساتھ ایران کی تجارت کا حجم وزن کے لحاظ سے 12,28,00,000 ٹن جبکہ قیمت کے لحاظ سے 58 ارب 70 کروڑ ڈالر تھا، کہ جس میں ایران کی برآمدات کا حصہ 28 ارب 6 کروڑ 30 لاکھ ڈالر جبکہ درآمدات کا حصہ 30 ارب 63 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے برآمدات کے لحاظ سے چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور افغانستان بالترتیب پہلے سے 5ویں نمبر پر تھے۔ ہندوستان کے عوام کی اکثریت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آبادی بہت جلد 1 ارب 40 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی اور ہندوستان کی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع کی فراہمی اس وقت حکمرانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ زرعی زمینیں نہ صرف ہندوستان کے 80 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے بلکہ پورے ملک کی آبادی کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے 80% کسانوں کے پاس 2 ایکڑ سے بھی کم زمین ہے۔ ہندوستان کے کسانوں نے 2018 اور 2019 میں 28.5 کروڑ ٹن غلہ پیدا کیا، جبکہ 2019 اور 2020 میں یہ 29.5 کروڑ ٹن سے تجاوز کر گیا۔ ماہرین کے خیال میں گزشتہ 1 سال کے دوران کہ جب کورونا نے ہندوستان سمیت پوری دنیا کے ملکوں کی سیاحت کی صنعت کو بری طرح متاثر کیا، یہ زرعی زمینیں ہیں کہ جو ہندوستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
ناظرین، امریکہ میں ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن برسر اقتدار آ گئے ہیں اور بلومبرگ نے ٹرمپ کی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور ایران کے اقتصاد کا جائزہ لیا ہے، تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں۔
بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران نے ابھی ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد سے بحرہ من ہونا شروع کیا تھا کہ ٹرمپ نے ایک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا، اور اس کی نئی پابندیوں کے نتیجے میں ایران اپنے تیل کا زیادہ حصہ فروخت نہیں کر سکا۔ اس کے بجائے ایران کی حکومت نے دوسری چیزوں کو برآمد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی داخلی پیداوار میں اضافہ کیا اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ ان اقدامات نے ایران پر پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے بھی کہا کہ دشمن ایران کے تیل کی برآمدات کو صفر پر پہنچانا چاہتے تھے، لیکن نہ صرف ایرانی تیل کی برآمدات صفر پر نہیں پہنچی بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔
ناظرین، اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب مہدی کماسی سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، بلومبرگ نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس میں ٹرمپ کے دور میں جو امریکہ کی پابندیاں رہی ہیں ایران کے خلاف، اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ 2015 میں آہستہ آہستہ کر کے ایران فائدہ اٹھا رہا تھا ایٹمی معاہدے کا، اور لیکن جیسے ہی ٹرمپ آئے اسی وقت سے ان کا ڈرانا دھمکانا شروع ہو گیا اور آخر کار وہ اس معاہدے سے نکل گئے اور ایران کے خلاف شدید پابندیاں عائد کر دیں، اور اس کے چند سال کے بعد ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی جو اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی پیش نہیں آئی تھی۔ بلومبرگ میں جو رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایران کوشش کی تھی کہ ایران کے تیل کے پیداوار کو صفر تک پہنچا دے، اور جو پابندیاں جو ایران سے ہٹائی گئی تھیں اس کے پیش نظر ایران کو جو دوسرے ممالک کو تیل کے فروغ کرنے کی اجازت تھی اس کو سرے سے ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ایران کے تیل کے پیداوار کا حجم جو ہے وہ 290,000 بیرل تک پہنچ گیا تھا، بہت گھٹ گیا تھا، لیکن گزشتہ 3 سال کے دوران یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، اور ایران نے مختلف جو ایجادات کیں اور مختلف جو طریقہ کار اپنائے اس کے نتیجے میں ایران کے تیل کے پیداوار میں بھی اضافہ ہوا اور برآمدات میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ ایس وی بی انٹرنیشنل اور دوسری دو کمپنیاں جو تیل کے فروخت کے سلسلے میں کام کرتی ہیں، وہ اندازہ لگاتی ہیں، اپنے اندازے پیش کرتی ہیں، انہوں نے ایران کے آئل ٹینکرز کو جو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ پیچھا کیا ہے، اس سے ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ایران کے تیل کے پیداوار میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ براہ راست ایران نے چین کو ایکسپورٹ کیا ہے تیل، یا پھر جو ہے دو پانی کے جو جہاز ہوتے ہیں ان کو ان کا آپس میں تیل کو مکس کر کے پیش کرنا مارکیٹ میں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت تیزی سے ایران نے اپنی گزشتہ مارکیٹ جو تھی اس کو واپس لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ جو سال گزرا ہے اس کے آخری دنوں میں روزانہ 1 ملین بیرل تیل جو ہے ایران نے پیداوار اس کی انجام دی ہے اور برآمدات میں بھی کامیاب رہا ہے، اور یہ جو مختلف نالج بیس کمپنیوں کی حمایت سے ایران کی وزارت پیٹرولیم نے جو اقدامات انجام دیے ہیں اس کے نتیجے میں جو حتیٰ بہت ہی کم فائدہ بخش جو تیل کے کنویں تھے ان سے بھی تیل نکالا گیا ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب مہدی کماسی۔ اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر امریکی پابندیاں عائد ہیں، تو کیا نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد اس گیس پائپ لائن کی صورتحال کیا ہوگی؟ کوئی توقعات موجود ہیں نہیں ہیں؟ اسی بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے معروف صنعت کار جناب زبیر موتی والا۔
دیکھیں جی، ٹاپی کا پرابلم، بیکاز انڈیا از دی پارٹنر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ٹاپی کا جو پرابلم ہے وہ انڈین اور افغانستان کے تھرو اس پائپ لائن کو آنا ہے، اس لیے جو ہے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور ہم اس کے اندر ڈیفینیٹلی پارٹنر ہیں، وہ آ جانی چاہیے ٹاپی کی لائن۔ لیکن جہاں تک پاک ایران ہے، ساری تیاری مکمل ہے، ایران کی بارڈر کے ساتھ کچھ کلومیٹر تک تو انہوں نے وہ پائپ لائن لا کے چھوڑی. ہمارے یہاں ہم نے سب ٹینڈرز کر لیے ہیں, سیمنٹڈ ہوگا اوپر, بنکر پروف کیسے پائپ لائنز بنیں گی, یہ سارے ورکنگ ہم نے اس کے اوپر کی ہوئی ہے. اگر یہ کل ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹتے ہیں, جو مجھے امید ہے کہ جو بائیڈن جو آئے ہیں کوئی ہٹیں گے اور وہ انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اس بات کو کہ پاکستان پڑوسی ہے اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران کے اوپر اگر آپ نے سینکشن لگائیں, وہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا پولیٹیکل معاملہ ہے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امریکن حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی معیشت کے پہیا جو ہے نا وہ سلو ہو رہا ہے, وہ ڈیسیلریٹ ہو رہا ہے. اس کو ایکسیلریٹ کرنے کو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت چلے, پاکستان کے اندر روزگار ہو, پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ امپلائڈ ہوں. اس امپلائمنٹ کی جنریٹ کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. میں اپیل بھی کرتا ہوں امریکن گورنمنٹ سے, الیکٹڈ جو پریسیڈنٹ ہے ہمارے نئے جو بائیڈن سے, کائنڈلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ جو ہے نا دس از اے لائف لائن ٹو پاکستان, اینڈ کائنڈلی ریسٹور دس ریسٹرکشن از ناٹ ہیمپرنگ ایرانین ایکسپورٹس اور ایرانین انڈسٹری, اٹ از ایکچولی ہیمپرنگ دی گروتھ آف دی پاکستان انڈسٹری. سو آئی تھنک وین دا گیس از گوئنگ ان ٹو پاکستان دس شوڈ ناٹ بی اسٹاپ فورتھ وتھ. اس وقت جو حالات ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر کسی گھر کے اندر چار روٹی ہے ہی ہو سکتی ہے اور پانچ آدمی کھانے والے ہیں, تو چاروں آدمی ایک ایک تھوڑی تھوڑی روٹی پانچویں کو دے دیتے ہیں اور گھر اسی طرح سے چلتا ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھیں, اس کی ریشنلائزیشن پالیسی کو ڈسکس کریں اور ساری انڈسٹری کیسے چلے گی اور ہم ایکسپینشن میں کیسے جائیں گے اور ایکسپینشن جب ہم کریں گے تو ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. ان تمام باتوں کو تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ ڈسکشنز نہیں کریں گے ہم باتیں کرتے رہیں گے کہ جی یہ ایسا ہوا ویسا ہوا.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب زبیر موتی والا جو پاک ایران گیس پائپ لائن اور توقعات اور امکانات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا. مجھے اجازت دیجیے.